آپ دیکھیے کہ یہ جو رنجشیں پھیلتی ہیں نا آپس میں, اس کی ایک بڑی وجہ سوئے معاشرت ہے, معاشرت کی غلطی ہے, ہماری معاشرت صحیح نہیں ہے. آفس میں کہیں دوست آپس میں مل جل کے رہتے ہیں, مل جل کے کام کرتے ہیں, کوئی کسی نے ایک چیز اٹھا لی بغیر کسی کی اجازت, اس کی اجازت کے, اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب وہ ڈھونڈ رہا ہے اپنی چیز کو کہ میری چیز کہاں گئی, اس کو پتہ ہی نہیں, یہاں تکلیف ہو رہی ہے, آپس میں رنجش ہو, اچھی خاصی دوستی خراب ہو جاتی ہے. کسی کی چیز بغیر استعمال, بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنی, اور اگر خراب کر دی اور برباد کر دی تو اور زیادہ دل میں کدورت آ جاتی ہے. یا کسی کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے, وہ بیچارہ لحاظ میں مربت میں کچھ کہہ نہیں رہا مگر یہ بیٹھے ہوئے. اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان رائج ہیں, اور یا پڑوس میں لے لیجیے, پڑوس والوں کے گھر کے قریب کوڑا پھینک دیا, گاڑی یا موٹر سائیکل اس طرح کھڑی کی کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے, اور یہاں پہ نشان لگا ہوا ہے نماز کا سجدے سے, ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے, اور معاشرت کا یہ حال ہے کہ گاڑی غلط پارک کر دی, موٹر سائیکل غلط پارک کر رکھی ہے, آنے جانے والوں کو, پڑوس والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, پڑوس اور پڑوس میں آپس میں پڑوسیوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے سوئے معاشرت کی وجہ سے. معاشرت ہماری غلط ہے, نمازیں وغیرہ تو پڑھ رہے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, اور آج کل کے اعتبار سے اور سمجھ لیجیے کہ گھر میں شادی ہو رہی ہے تو پڑوس کے بیچارے جو وہ لوگ ہیں نا, اور خاص طور پہ کوئی دیندار گھرانہ ہو, وہ جو 10 بجے سو جانے والے لوگ ہیں جن کے یہاں 10 بجے بزیشا پڑتے ہی سو جاتے ہیں, وہ تہجد میں اٹھتے ہیں یا فجر میں اٹھتے ہیں, کراچی میں تو ایسے لوگوں کا رہنا ہی مشکل ہے. ان کو چاہیے کسی گاؤں دیہات میں چلے جائیں جو تہجد میں اٹھتے ہیں, اٹھنے کی پابندی کرتے ہوں, 10 بجے سو جانے کی عادت بنانا چاہتے ہوں. تو چونکہ شادی ہو رہی ہے تو کئی فرلانگ دور تک آواز جانی چاہیے, پتہ تو چلے کہ ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے, تو تو وہ گانے بجانے ڈھول دھماکہ اور باجے, ہمارے بزرگوں نے تو اس کو کنجر پنا کہا ہے, سیدھی بات یہ ہے کنجر پنا, کنجروں کو بلایا جاتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے اور مرد و زن کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے, ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور جو پڑوس کے لوگ ہیں وہ سو نہیں سکتے. یہ ہے ہماری معاشرت کا حال. یا عام دنوں کے اندر ٹی وی اتنی بلند آواز سے کھول دیا کہ کوئی بیچارہ دیندار گھر آنا ہے برابر میں, وہ بھی مریض ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی مریض ہے, بچے سونا چاہتے ہیں, کوئی کام میں مشغول ہے, یہ تمام لوگ اس میں داخل ہیں, یہ سب ایذائے مسلم ہیں اور یہ حرام ہے. گانا بجا دیا, گانا لگا دیا ایک زور سے بلند آواز سے, یا ٹی وی بلند آواز سے کھول دیا, اب وہ پڑوس میں آواز جا رہی ہے, اس سے تشویش ہو رہی ہے, مشغول کار آدمی اس کے کام میں خلل واقع ہو رہا ہے, کوئی مریض ہے وہ سونا چاہتا ہے, آرام کرنا چاہتا ہے, وہ آرام نہیں کر پاتا. یہ تمام وہ چیزیں, اور اسی سے رنجش پھیلتی ہے کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں, انہوں نے اس طرح اتنی بلند آواز کر رکھی ہے اور انہوں نے گانے لگا دیے وغیرہ وغیرہ, اور انہوں نے ٹینٹ اس طرح لگایا, ان کی یہاں تقریب ہو رہی ہے ٹینٹ ایسے لگایا کہ پورے پڑوس کا راستہ روک دیا. بھئی آپ کو ضرورت کیا تھی ٹینٹ لگانے کی, آپ کتنے مہمانوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے, آپ چند لوگوں کو بلائیے کہ وہ گھر میں آ جائیں آپ, لیکن نہیں, بلانا بھی زیادہ کو ہے اور پھر تکلیف بھی پہنچانی ہے سب کو, نہ کوئی گاڑی جا سکتی ہے, اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کوئی راہگیر نہیں جا سکتا, گاڑی تو دور کی بات ہے, موٹر سائیکل دور کی بات ہے. یہ ہے ہماری معاشرت کا حال, اور ویسے کہنے کو نمازی ہیں لیکن کس کس کو ہماری وجہ سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, اللہ الامان الحفیظ. گھروں کے اندر کا حال یہ ہے کہ کوئی چیز, ہر چیز کی جگہ مقرر کرنی چاہیے, کوئی جگہ مقرر نہیں ہے, گھر والوں کو بتا دینا چاہیے بھائی یہ فلاں چیز یہاں رکھیے, فلاں چیز یہاں رکھیے, فلاں چیز اس کی جگہ یہ مقرر ہے, بتا دی جائے, جس کو جو چاہیے وہاں سے اٹھائے اور وہیں رکھ دے, کتنی تکلیف ہو وہیں لا کے رکھ دے, تاکہ اندھیرے میں بھی کسی کو ضرورت پڑے وہاں سے پہنچ کر وہ اٹھا لے. لیکن گھر میں بھی ایسے ہی ہے, گھر میں معاملہ بھی ایسے ہی ہے ہمارا. پچھلی دفعہ میں نے اس پہ تفصیل سے کچھ بات کی تھی. مساجد کے اندر, یہ تو چھوڑیے چلیے مساجد کا بھی آپ کو حال بتاتا ہوں, مساجد میں کیا ہو رہا ہے, دیکھیے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ جو سپاہیاں ہیں یہ قرآن کے لیے مخصوص ہیں, اور قرآن کریم جیسے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, قرآن کریم کلاموں کا بادشاہ ہے, تو یہ جو سپاہی ہوئی یہ بادشاہ کا تخت ہوا, کیونکہ یہ قرآن کریم کلاموں کا بادشاہ ہے, تمام کلاموں کا بادشاہ ہے, تو یہ اس کا تخت ہوا یہ سپاہی. بادشاہ کے تخت پر اگر کوئی اور بیٹھ جائے آ کر تو بے ادبی سمجھی جاتی ہے, ظاہر ہے, لہذا کوئی دینی کتاب رکھنا بھی خلاف ادب ہے, یہ مساجد میں ہوتا ہے, اس کو تو کوئی بے ادبی سمجھتا بھی نہیں ہے, اور بہت سے ضرورت ان سپاہیوں سے ٹیپ بھی لگا لیتے ہیں, اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے, اور انہی کے اوپر سر رکھ کے سو بھی جاتے ہیں, گویا اس کو تکیہ بھی بنا لیا اور اس کو ٹیک لگانے کی چیز بھی بنا لیا, اس کو کوئی چیز رکھنے ہیں, کوئی اپنی ضرورت کی چیز ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھ دی. حالانکہ جیسے بادشاہ کے تخت کے ساتھ یہ کیا جائے یہ سب کچھ, تو اس کو بے ادبی سمجھا جائے گا اور سخت سزا دی جائے گی دنیا کے معاملات میں. ایسے یہاں پر جو یہ کرے گا یہ محروم ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا ایسا کرنا. یہ مولانا روم فرماتے ہیں, از خدا جوئیں توفیق ادب, بے ادب محروم مند از فضل رب. یہ مولانا روم کا شعر ہے. کوئی کسی معمولی آدمی کی بات ہوتی تو چلیے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے, کہ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، بے ادب اللہ کے فضل و کرم سے محروم رہتا ہے، اللہ کا فضل اس کے اوپر نہیں ہوتا. پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بات سے تو میں کوئی شاید ہی کوئی جمعہ گزرتا ہوں کہ میں منع نہ کرتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم لوگ حاضر ہوتے تھے، جس کو جہاں ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتا تھا، جہاں جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جاتا تھا. اور ہمارا حال کیا ہے، آئیں گے ہم دیر سے اور چلتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے ہم آگے تک پہنچ جائیں گے. تو ہماری مشابہت صحابہ سے ہے یا اور خصاف اور خجار سے ہے؟ کس سے ہوئی ہماری مشابہت اس عمل میں؟ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ ہمیں جہاں ہمیں جگہ مل جائے مل گئی، بس ہم وہیں بیٹھ گئے پیچھے ہی، جس کو جہاں مل جائے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاتے. مجمع کو چیرتا ہوا آگے نہیں آتا تھا، یہ مطلب ہے اس کا. یہ ہماری معاشرت کا حال ہے جو مسجدوں میں ہو رہا ہے. پھر ائمہ کرام کی بات سنیے. خیر یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ بزرگوں کا سایہ ہے. یہ اور جگہوں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ فرض نماز ہوتی ہے، فرض نماز ختم ہوئی اس کے بعد وہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک، یہ اسپیکر کھلا ہوا ہے، یہ مائک کھلا ہوا ہے، اس پہ اسپیکروں پہ آواز جا رہی ہے، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اور کوئی بہت نیک ہوا تو یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر کیا کچھ خاموشی سے دعا کی جاتی ہے، پھر برحمتی کا یا ارحم الراحمین. فتاوا محمودیہ میں لکھا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ جو بلند آواز سے طویل دعا ہوتی ہے، اس کا تو پوچھنے ہی کیا، پیچھے دو تین صفحے ہوتی ہیں جن کی ایک رکعت، کسی کی دو رکعتیں، کسی کی تین اور کسی کی چاروں ہی نکلی ہوئی ہوتی ہیں. میں نے خود لوگوں سے سنا ہے، ایک جگہ میں نے مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے، ایک صاحب نے آ کر بتایا، ایک دوسرے صاحب نے بتایا، تین چار لوگوں نے مجھے بتایا، لیکن بالکل آپ نے صحیح بات کہی، ہم تو سورہ فاتحہ تک بھول جاتے ہیں جب زور سے دعا ہوتی ہے، ہم تو سورہ فاتحہ بھی بھول جاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا ہمیں تو یہی یاد نہیں رہتا کہ ہماری رکعتیں کتنی ہوئیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، کتنی ہوئیں، یہ زور سے دعائیں ہو رہی ہیں، یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے. کیا حضور نے ایسے دعا فرمائی تھی؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اے مسلمانوں، جب تم مل کر دعا کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے تضرع و خفیہ، زاری کے ساتھ دعا کرو، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، چپکے چپکے دعا کرو، چپکے چپکے. البتہ یہ بھی میں دوسرا پہلو بھی عرض کرتا ہوں کہ زور سے دعا مانگنا بھی جائز ہے. کبھی کوئی کہے جائز نہیں ہے اور اس طرح حرام کا فتویٰ دے دیا، ایسا نہیں ہے. زور سے دعا مانگنا بھی جائز ہے تین شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، لوگوں کو سکھانے کی نیتوں کے دعا اس طرح مانگی جاتی ہے، دعا کے یہ آداب ہیں، پہلے اللہ کی حمد کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے، پھر اپنے مقاصد مانگے جائیں، پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھا جائے، یہ لوگوں کو پتہ چلے دعا کا طریقہ کیا ہے، اس لیے اس نیت سے دعا مانگی جا سکتی ہے زور سے. نمبر دوسری شرط، پہلی شرط یہ ہو گئی، دوسری شرط یہ کہ کسی کی نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، آرام میں، مشغولی میں کوئی فرق نہ پڑے، تب آپ دعا کر سکتے ہیں زور سے کہ کسی کی نماز متاثر نہ ہو. یہاں تو متاثر ہوتی ہے، تلاوت متاثر نہ ہو، ذکر متاثر نہ ہو، آرام کوئی کر رہا ہو وہ متاثر نہ ہو، کوئی مشغول کار ہو اس کا کام متاثر نہ ہو، تب آپ زور سے دعا کر سکتے ہیں. نمبر تین، تیسری شرط یہ ہے کہ ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالی جائے، کبھی کبھی کرا لی جائے تاکہ لوگوں کا مزاج نہ بگڑ جائے، جیسے آج کل بگڑ گیا ہے، لوگ سمجھتے ہی یہی سمجھتے ہیں کہ او دعا ہوئی نہیں، میرے پاس ہی آئے تھے، آپ دعا نہیں کراتے. نہیں کراتا ہوں دعا. نہیں نہیں نہیں، ہمیں تو آواز نہیں آتی. میں نے کہا آپ کو آواز نہیں آتی، یہاں خفیتاً دعا ہوتی ہے آہستہ آواز سے، میں کراتا ہوں دعا تو کراتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کراتا. لوگوں کا مزاج بگڑ گیا. وہ سمجھنے کے طریقہ یہی ہے، دعا کرانے کا طریقہ یہی ہے، حالانکہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ آرام چپکے چپکے دعا مانگی جائے، یہی طریقہ ہے، جیسے یہاں ہوتی ہے آپ حضرات دیکھتے ہیں۔ تو تین شرطیں ہیں دعا زور سے کرانے کی، کہ تعلیمن تعلیم کی نیت ہو، کہ لوگوں کو سکھانا مقصود ہو کہ ایسے دعا کی جاتی ہے۔ نمبر دو، کسی کی نماز، ذکر، آرام، مشغولی میں فرق نہ آئے۔ نمبر تین، ایسا کرنے کی عادت نہ ڈالی جائے۔ اب جیسے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اس وقت زور سے دعا کرائی جا سکتی ہے، کسی کی نماز ذکر میں خلل نہیں واقع ہو رہا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو دعا کرائی جا سکتی ہے۔ اور کبھی کبھار کرا لے آدمی زور سے، باقی یہ جو ہم نے عادت بنا رکھی ہے، اس سے تو لوگوں کا مزاج بگڑ گیا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس پہ کون کوئی فرشتوں کی جماعت تھوڑی اترے گی عمل کرنے کے لیے، ہمیں ہی عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعا مانگو، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے۔ تو یہ تو میں آپ کو مسجد کا حال بتا رہا ہوں، پھر اور آگے ذرا اوپر جائیے تو جب بیان ہو رہا ہوتا ہے، جمعے کے دن خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ جو اذان کے اسپیکر ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اس معاملے میں تو میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں تک کہوں گا کہ اہل حق میں اور اہل بدعت میں اب کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں اور اہل حق کا نمائندہ سمجھتے ہیں ان میں، اور جو اہل بدعت ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا۔ ان کے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اوپر کے اسپیکر کھول دیے جاتے ہیں۔ ہیں اہل حق، اہل حق کہنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، آپ پیکنگ کسی اور چیز کی ہو، نہ اندر کچھ اور نکلے، اوپر لیبل کسی اور چیز کا لگا ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ایسے شخص کے بارے میں کوئی پیکنگ ہو، اس پر لکھا ہوتا ہے اس پیکنگ میں فلاں چیز ہے، جب کھولا جائے تو کچھ اور نکلے اس میں سے، تو آپ اس شخص کے بارے میں جس نے سپلائی کیا ہے مال آپ کو، آپ کیا تاثر قائم کریں گے اس کے بارے میں؟ تو یہ جو اہل حق کا لیبل استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ اندر سے ویسے ہیں، آپ کا عمل ویسا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ نام تو میں بھی دیتا ہوں اہل حق کا، لیکن اگر میرا عمل نہیں ہے تو سب بیکار۔ اصل چیز ہے ان کے جیسا بننا۔ تو اب اس معیار کو اگر آپ سمجھ کر غور کریں تو اہل حق میں اور اہل بدعت میں آپ کو خاص فرق نہیں رہ گیا۔ ان کے بھی اسپیکر کھولے جاتے ہیں جیسے اہل بدعت کھولتے ہیں۔ اور وہ ایک عالم نے تو یہ کہا کہ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درود شریف کو نماز کے اندر رکھا ہے کیسے، کہ دو زانو ہو کر قبلہ رخ جب تم بیٹھے ہو، دو زانو اس وقت تم درود شریف پڑھو، تحیات کے بعد درود شریف کی یہی پوزیشن ہوتی ہے، یہی حالت ہے، اس حالت میں درود شریف پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ یعنی نماز کے اندر جیسے تم پڑھ رہے ہو، نماز سے باہر بھی اسی طرح ادب سے بیٹھو، دو زانو ہو سکے دو زانو ہو کے بیٹھو، ہاتھ میں تسبیح لو اور آہستہ آہستہ درود شریف کی ایک تسبیح روز پڑھو کم سے کم۔ اللہ نے تو یہ سکھایا تھا، ہمارا یہ ہے کہ ہم اوپر کا اسپیکر کھول کے اور خوب جب تک کہ پورے محلے کو پتا نہ چلے، اور بچہ کوئی سو نہ سکے، کوئی مریض آرام نہ کر سکے، کوئی کام کرنے چاہتا ہو وہ کام نہ کر سکے، کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہو، مطالعہ کرنا چاہتا ہو وہ نہ کر سکے، ہم تو درود پڑھ رہے ہیں جی۔ تو یہ ہماری معاشرت کا حال ہے، صحیح بتا رہا ہوں، یہ مساجد کا حال بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب مساجد کا یہ حال ہے تو گھروں کا اور دوسرے معاشرے کا کیا پوچھنا، پھر کیا پوچھنا جب مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مسجدیں ہیں۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ تو جب مسجدوں کے اندر یہ ہو رہا ہو، جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں زمین میں، وہاں پر یہ ہو رہا ہے تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے گھروں کا، بازاروں کا، اسپتالوں کا۔ اسپتالوں کو دیکھ لیجئے، ایئرپورٹ دیکھ لیں آپ، اپنے ریلوے اسٹیشن دیکھ لیجئے، پانوں کی پیک کا ایک انبار لگا ہوا ہوتا ہے، یہ ہماری معاشرت ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی حدیث شریف سنائی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جو میری امت کے اعمال دکھائے گئے, چھوٹے سے چھوٹا عمل جس پر میری امت کے لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا, اور چھوٹے سے چھوٹا وہ عمل جس پر میری امت کے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا, چھوٹے سے چھوٹا وہ عمل جو جنت میں جانے کا باعث بنے گا وہ یہ کہ راستے سے کسی کانٹے کو تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا جائے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے, اور جہنم میں پھینکیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس پر جہنم میں پھینکا جا سکتا ہے اور پھینکا جائے گا, وہ ہے تھوک پھینکنے کے بعد اس کو دبایا نہ جائے, بہایا نہ جائے یا مٹی میں دبایا نہ جائے. تو یہ جو پان کی پیکیں تھوکی ہوئی ہوتی ہیں, کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ؟ یہ معاشرت ہے ہماری, کس رخ پہ ہم جا رہے ہیں؟ آیا یہ جنت کا رخ ہے یا جہنم کا رخ ہے؟ ہم غور تو کریں کس رخ پہ ہم جا رہے ہیں, یہ معاشرہ ہمارا کس رخ پہ جا رہا ہے؟ جنت والے رخ پر ہے, جہنم والے رخ پر ہے؟ یہی مسجدوں کے جو وضو خانے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے, بیت الخلاء ہوتے ہیں ان میں کیا حال ہوتا ہے, بلغم ہے, نسوار ہے, وہ نکالی پھینک دی, بلغم پھینک دیا, وہ کوئی اور وضو کرنے بیٹھا اس کو انتہائی کراہت ہوتی ہے, بعض اوقات الٹی آنے لگتی ہے, جن کی طبیعتوں میں سلامتی ہوتی ہے جو رہ رہ کے اسی گندگی کے عادی ہو گئے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, سلامتی جن کی طبیعت میں ان کو تو الٹی آنے لگتی ہے کہ یہ پان کی پیک پڑی ہوئی ہے, یہ نسوار یہاں پڑی ہوئی ہے کسی نے پھینک دی, اور بلغم پڑا ہوا ہے وہ پھینک دیا کسی نے, سخت کراہت ہوتی ہے, ایسا کرنا حرام ہے جس کو تکلیف پہنچی تو یہ پھینکنے والے کو اس کا گناہ ملے گا, اور وہ سمجھ رہا ہے میں تو نماز پڑھ کے گیا ہوں, میں نے تو وضو کیا ہے, نماز پڑھی ہے, تلاوت کی ہے, تسبیحات پڑھی ہیں, دعا مانگی ہے, ہم انہی چیزوں میں خوش ہیں, یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی اگر ہماری معاشرت صحیح نہیں ہے, بلکہ ان کے انوارات ضائع ہو جائیں گے. شریعت نے تو بہت باریک باریک چیزوں کا خیال کیا. یہ جو آیت میں نے پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کر دیا کرو, تم ایسا کر لو گے تو اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دیں گے, اور جب تم سے کہا جائے واذا قیل لکم انشزوا فانشزوا, جب تم سے کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر, یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات, استئذان اجازت لے کے آیا کرو. یہ کیا دروازہ کھولا اور داخل ہو گئے اندر, وہ بیچارہ اندر پتہ نہیں کس حال میں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ابھی اندر آئے, یہ اندر بس دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے, کون سا طریقہ ہے یہ؟ قرآن کریم تو اس کی اجازت نہیں دیتا, قرآن کریم تو معاشرہ سکھاتا ہے کہ دیکھو ایسا مت کرو, پہلے اجازت لو, سلام کرو, پھر اندر جاؤ. ایک صحابی حاضر ہوئے ہدیہ لے کر, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کر حاضر ہوئے, ان کو بڑی خوشی تھی کہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں, اس خوشی کے عالم میں وہ انہوں نے سلام بھی نہیں کیا اور اجازت بھی نہیں لی اور سیدھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے. آپ نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ, دوبارہ آؤ اور سلام کرو اور یہ کہو کہ کیا میں اندر حاضر ہو سکتا ہوں, میں اندر آ جاؤں, کیا میں اندر آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا, وہ فوراً چلے گئے, دوبارہ واپس آئے, سلام کیا, اجازت لی, پھر اندر داخل ہوئے. یہ معاشرہ سکھائی, تنبیہ فرما دی, خالی زبانی سمجھانے پہ اکتفا نہیں فرمایا, فرمایا واپس جاؤ, واپس دوبارہ اب آؤ, آدھے راستے سے, آدھے راستے سے پھر واپس آؤ, اب آؤ اور آ کر سلام کرو, اجازت لو اندر آنے کی, پھر اندر آؤ اگر اجازت مل جائے تو. یہ معاشرت سکھائی ہے, ایسے تھوڑی کہ مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جائے, اس سے تو فسادات پھیلتے ہیں, خرابیاں رنجشیں پھیلتی ہیں. آپ کسی کے دروازہ کھولے اندر داخل ہو جائیں, کتنا ہی وہ اچھے موڈ میں ہو خراب ہو جائے گا اس کا موڈ. اگر سلامتی اس کی طبیعت میں, وہ کہے گا یہ کون سا طریقہ ہے. اور اجازت لینے کا بھی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, اندر تو آپ آ سکتے ہیں, یہاں تک چل کے جو آئیں یہ کیسے آئیں, کوئی فالش تو نہیں گرا ہوا آپ کی ٹانگوں پر جو آپ اندر آ نہیں سکتے. یہ دراصل وہ انگریزی والوں کا لیا گیا ہے, میں آئی کم ان, اس کا ترجمہ یہی ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. ان جاہلوں کا طریقہ یہی ہے, ان کا انداز ہی یہی ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی باہر سے کسی نے کہا, حضرت کیا میں اندر آ سکتا ہوں, فرمایا آپ کی ٹانگوں میں تو طاقت ہے, اندر تو آپ آ سکتے ہیں, یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے, یہاں تک جو آپ چل کر آئے ہیں کسی کے سہارے سے تو نہیں آئے, خود ہی آئے ہیں, تو اندر بھی آپ آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت غلطی ہو گئی, حضرت نے فرمایا یوں کہیے کہ کیا میں اندر آ جاؤں, یا یوں کہیے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے, یہ الفاظ استعمال کیجیے, اندر تو آپ آ سکتے ہیں. لوگوں کا مزاج بگڑ گیا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا, لیکن جب حضور تشریف لاتے تھے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے, کھڑے نہیں ہوتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ حضور کو یہ پسند نہیں ہے. دیکھیں, کھڑے ہونا کسی کے آنے پر, ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کے آنے پر, جائز ہے, اور بعض بزرگ اس سے منع بھی نہیں کرتے کہ بھائی چلو ہم سے محبت کا اظہار ہے, کرنے دو ان کو, وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, لیکن کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے بھی دیتے ہیں. اس لیے میں مسئلہ بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے کسی کے آنے پر کھڑے ہونا, جائز تو ہے, آپ کھڑے ہو, بلکہ کھڑے ہونا چاہیے, لیکن حضور کا یہ مزاج نہیں تھا, حضور کو پسند نہیں تھا کہ میرے آنے پہ صحابہ کھڑے ہوں. اور جو اکابر اجازت دے دیتے ہیں, منع نہیں فرماتے, وہ ہماری رعایت کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے بھائی, اس طرح ہی تو ادب آئے گا, اسی طرح ادب آتا ہے, سیکھنے سے آتا ہے, کرنے دو ان کو. وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے آنے پہ لوگ کھڑے ہوں, وہ دل میں نہیں سمجھتے اپنے آپ, جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ادب کا وہ کرنے دیتے ہیں معاملہ. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا, تو صحابہ تمام تر محبت دل میں رکھنے کے باوجود کھڑے نہیں ہوتے تھے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کے مزاج کی رعایت بھی ضروری ہے. اگر کوئی بڑا, کوئی بزرگ منع کر دے کہ بھائی دیکھو میری چپل اٹھانا مجھے پسند نہیں ہے, کوئی میری چپل اٹھائے, اب آ زبردستی اسے لے رہے ہیں, نہیں 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 آپ دے دیجئے دے دیجئے, وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی مجھے, میں خود اٹھا لیتا ہوں, مجھے اسی میں راحت ہے. نہیں 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 یہاں تو ایسا نہیں چلے گا, آپ تو دینی پڑے گی آپ کو. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کو راحت اس میں ہے, حدیث میں آتا ہے صحابہ حضور کے مزاج کی رعایت فرماتے تھے, ہم ان سے بڑھ کر تو نہیں ہیں. وہ تمام تر محبت دل میں رکھنے کے باوجود, سچی پکی محبت تھی, لیکن پھر بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ حضور کو پسند نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے اندر رائج ہیں. وہ چپل بھی لے لی, ایسا بھی ہوتا ہے چپل تو لے لی اس وقت, اور جب فارغ ہوئے, کوئی بیان تھا یا کوئی دینی مجبوری تھی اس سے فارغ ہوئے, تو اب یہ چپل رکھ کے رفو چکر ہو گئے, اپنے کام میں چلے گئے, اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں انہوں نے چپل کہاں رکھی. بھائی جب اٹھائی تھی تو آپ فارغ ہونے تک آپ ساتھ رہتے, آپ لا کر دیتے, ایسا بھی نہیں ہے لے کر چل دیے. خود میرے ساتھ ہوا ایسا جو میں بتا رہا ہوں, میں نے کہا بھائی میں چپل اٹھا کے جا رہا تھا, انہوں نے لے لی اور زبردستی چھینی, میں کہتا رہ گیا نہیں نہیں. اور وہ دوپہر کا کڑکتی دھوپ کا وقت تھا, پیر جلتے رہے, پیروں کا برا حال ہو گیا اور کافی دیر تک پیر جلتے رہے اور ہم ڈھونڈتے رہے, وہ ساری چپل ڈھونڈنی پڑی اور اس میں بہت وقت لگا, تب کہیں جا کے وہ چپل ایک جگہ سے ملی اور وہ ایک ساتھ جو جنہوں نے چھینی تھی وہ جا چکے تھے, وہ رکھ کے اور چلے گئے. تو یہ حالات ہیں, یہ معاشرت ہے. یا دیکھیں نمازی بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں بظاہر, ذکر و تسبیحات بھی ہیں, روزہ بھی ہے, تراویح بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن معاشرت کا یہ حال ہے. نماز میں کچھ وقت باقی ہے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں دائیں بائیں, کوئی صاحب ایسے بھی ہوتا ہے تلاوت کر رہے ہیں تو زور سے تلاوت کر رہے ہیں, بعد دائیں بائیں والوں کی نماز متاثر ہو رہی ہے. اور ان کو کچھ خبر بھی ہے, اپنی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں, دائیں بائیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی دعا مانگ رہا ہے, کوئی اور ذکر میں یا عبادت میں مشغول ہے, یہ اپنی تلاوت میں زور سے کر رہے ہیں. اتنی زور سے تلاوت, چاہے بے شک ایسی آواز نہ ہو کہ پیچھے تک آواز جا رہی ہو, زور بہت زیادہ زور سے ہو, دور تک آواز جا رہی ہو, ایسا نہیں آپ کے دائیں بائیں والوں کو آواز جا رہی ہو, یہ بھی غلط ہے. اتنی زور سے تلاوت کرنا, وہ بیچارے اپنا ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, آپ اپنی تلاوت کو آہستہ کیجیے. اس کو گویا ہم نے عبادت سمجھا ہے اور معاشرت کو بالکل نظر انداز کر دیا کہ یہ کس پہلو کو ہم سے ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں مخلوق خدا کو. شنیدم کے مردان راہ خدا, دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ, تورا کہ میسر شود ای مقام کے با دوستانہ خلاف است جنگ. شیخ سعدی فرماتے ہیں, میں نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ کے راستے کے جو مرد ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, وہ دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کرتے. تجھے یہ کیسے مقام حاصل ہو, تو نے تو دوستوں کے ساتھ کے بعد دوستانہ خلافت سے جنگ, دوستوں کے ساتھ تو نے جنگ چھیڑ رکھی ہے, یعنی دوستوں کو تو اپنے جو ساتھ رہتے ہیں انہی کو تو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اپنے اعمال سے, اپنے افعال سے. حکیم الامت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ تحریر اگر کسی کی صحیح نہیں ہے تو دوسرے سے لکھوائے, تحریر پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے. کسی کی تحریر ایسی ہے کہ اس نے سیکھی نہیں, محنت نہیں کی, وہ تحریر ایسی ہے کہ جیسے ایک دوست نے کہا کہ بھائی ذرا میرا ایک کچھ تحریر اور خط لکھ دو, اس نے کہا کہ میری ٹانگوں میں تکلیف ہے. اس نے کہا بھائی ٹانگوں میں تکلیف ہونے سے اس کا کیا تعلق خط لکھنے کا, تو اس نے کہا آپ سمجھے نہیں, اصل میں جو میں لکھتا ہوں وہ میں ہی پڑھ سکتا ہوں, تو پڑھنے کے لیے مجھے ہی جانا پڑے گا, میری ٹانگوں میں تکلیف ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں میری ٹانگوں میں تکلیف ہے. تو بعض لوگوں کی تحریر ایسی ہوتی ہے, ان لوگوں کو چاہیے بھائی کسی اور سے لکھوائیں, آدمی سوچے کئی کئی منٹ لگ جائیں ایک ایک لفظ پڑھنے میں کہ کیا لکھا ہوا ہے, تو یہ تو تکلیف پہنچانا ہوا. لیکن یہ چیزیں ہماری معاشرت سے گویا کہ خارج ہیں. مریض کے عیادت کے لیے گئے تو وہاں بیٹھ گئے جا کے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی معاشرت سکھائی, العیادت فواق ناقہ. عیادت اتنی ہے کہ اونٹنی کا دودھ نکالنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا. ایک دفعہ مجھے اس حدیث کی بہت جستجو تھی کہ یہ اونٹنی کا دودھ نکالنے میں کتنا وقت لگتا ہے, اتنی دیر عیادت کرنی چاہیے. ایک جگہ گاؤں میں جانا ہوا تو میرے سامنے انہوں نے دودھ نکالا اونٹنی کا, مشکل سے کوئی 5 منٹ لگے ہوں گے کہ اس کی پوری وہ پتیلا پورا بھر گیا, دودھ بھی مکمل نکل گیا, اور مشکل سے کوئی 4 منٹ 4.5 منٹ لگے ہوں گے. یہ ہے عیادت کا, العیادت فواق ناقہ, عیادت اتنی کرنی چاہیے جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکال لیا جائے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کسی کو اس دن پتہ چلا کہ 4-5 منٹ سے زیادہ نہ ہو عیادت کا وقت, بس. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں اگر مریض کو خود ہی وہ کہہ دے کہ نہیں بھائی آپ بیٹھو, آپ کے بیٹھنے سے مجھے راحت ہے, ابھی آپ نہیں جائیں, یا قرائن سے پتہ چل جائے کہ مریض کو ہمارے بیٹھنے سے راحت پہنچ رہی ہے, تو زیادہ دیر بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن جا کر بیٹھ ہی جانا, مان نہ مان میں تیرا مہمان, تو یہ تو بھائی تکلیف پہنچانا ہے. ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے, کتابوں میں واقعہ آتا ہے کچھ لوگ گئے اور وہ جا ہی نہیں رہے تھے, عیادت کے لیے گئے اور واپس ہی نہیں جا رہے تھے. تو انہوں نے باتوں کے درمیان باتوں میں یہ بھی کہا, حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیں. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اللہم علمہم کیف یعود المرضى, یہ دعا فرمائے, اے اللہ ان کو یہ بات سکھا دیجئے کہ مریضوں کی عیادت کیسے کی جاتی ہے, یہی انہوں نے دعا فرما دی. ایک صاحب بہت دیر تک بیٹھے رہے ایک مریض کے پاس, اور دوسرے وہ جو عیادت کرنے والے ہیں وہاں آ کر جاتے رہے. تو ایک صاحب جب عیادت کر کے گئے تو انہوں نے کھلا ہوا دروازہ کھلا چھوڑ دیا, تو انہوں نے اٹھ کر انہوں نے پوچھا میں دروازہ بند کر دوں, یہ جو بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے جا نہیں رہے تھے, انہوں نے پوچھا دروازہ بند کر دوں, تو انہوں نے کہا ہاں بند کر دو مگر باہر سے. تو بعض لوگوں کی یہ عادت, یہ ہے معاشرت ہماری, کس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں, ہمارے عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ کیا ہم کس کس عمل سے, ہمارے کس فعل سے لوگوں کو کیا کیا تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. اور اپنے آپ کو صاحب نسبت ہم کہ ہم بہت بڑے اللہ والے ہو گئے, ایسے نہیں بنتے اللہ والے. اس طرح آدمی عام مسلمان رہتا ہے. ابھی دیکھیے نا, ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں, اب تک میں سمجھتا ہوں 5-6 افراد آ چکے ہیں جو دیر سے آئے اور یہاں اندر آ کے بیٹھ گئے, صفوں کو چیرتے ہوئے اندر آ کے بیٹھ گئے. 5-6 افراد اب بھی ایسے آ کر بیٹھے ہیں وہ اندر. یہ ہماری معاشرت کا حال ہے بھائی, اور چہرے پہ داڑیاں بھی ہیں. اللہ استغفر اللہ. یہ میں یہ داڑھی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ داڑھی کو تو بدنام نہ کریں, کم سے کم یہ کام کر کے دوسروں کو تکلیف, نفرت ہوتی ہے کہ داڑھی رکھ کے یہ کام کرتے ہیں. اگر یہ داڑھی کا فعل نہیں ہے, یہ کام داڑھی کا نہیں ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ داڑھی کو بدنام نہ کریں. اور بعض لوگوں کی داڑھی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے, ایسی بڑی. حضرت والا نے فرمایا بمبئی میں ایک آدمی تھا, وہ بیٹھتا تھا تو اس فراغت کے لیے تو یہاں بغل میں اس کو رکھنی پڑتی تھی داڑھی. تو یہ بھی تو تکلیف پہنچانا ہے دوسروں کو, وحشت میں ڈال, نفرت دلانا ہے سنت سے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا جو عمل منقول ہے بخاری شریف میں کتاب اللباس میں, وہ یہ نہیں ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے دونوں طرف سے, ایک مٹھی سے بڑھ جاتی تھی تو کاٹ لیتے تھے تینوں طرف سے, نیچے سے, تھوڑی کے نیچے سے, تھوڑی کو ساتھ نہیں, تھوڑی سے نیچے ہاتھ رکھ کے جتنی بڑھ جاتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے تاکہ اچھی لگے, وحشت نہ ہو کسی کو دیکھ کے. وہ بڑی داڑھی کو شاید بزرگی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی بزرگی کی بات ہے. بزرگی اس کو نہیں کہتے بھائی, بزرگی تو سنت پہ چلنے کا نام ہے, نہ کہ اپنے جذبات پر چلنے کا نام ہے. موبائل فون آج کل کی بہت بڑی ایک, اس کو نعمت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو زحمت بھی کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے, کہ موبائل فون کا مطلب دیکھیں, آپ کسی کو کال کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ چھوڑیں, میری طرف مشغول ہوں. ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے اچھی طرح, جس کو بھی آپ کال کر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہوں آپ اس کو چھوڑیں, میری طرف مشغول ہوں. اس لیے بے شک کچھ کام ہو تو ضرور فون کیجیے, لیکن پہلے پوچھ لیجئے کہ آپ مصروف نہ ہوں تو میں جو مجھے کچھ بات کرنی ہے, ورنہ آپ اپنے فراغت کا وقت بتا دیجئے. صاف پہلے سیدھی سیدھی کھری بات کیجئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر, آپ نے فرمایا کون, تو انہوں نے عرض کیا انا, تو حضور کو اتنی ناگواری ہوئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, فرمایا انا میں, انہوں نے کہا انا, میں ہوں. آپ نے فرمایا انا انا میں میں, یہ کون, یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے, تم نام بتاؤ کہ میں جابر ہوں, میرا نام جابر ہے انا. اب آج کل ایسے ہی تو ہوتا ہے, ہاں بھائی کون گھنٹی بجائی, کون جی میں, میں کون بھائی, میں تو بکری ہوتی ہے میں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی یعنی ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا انا انا میں میں, تنبیہ فرمائی بھائی نام بتاؤ کہ نام میرا نام یہ ہے. اس حدیث سے مسئلہ نکلا کہ بات کھڑی اور صاف واضح جو دوسرے کو سمجھ میں آ جائے فوراً, ایسی بات کہنی چاہیے. یہی مسئلہ نکلا اس کا. دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ نہ میں نہیں کہنا چاہیے بکری کی طرح, نام بتانا چاہیے کہ میں ہوں, میرا نام یہ ہے, میں آیا ہوں, گیٹ کھول دیجئے. تو اس لیے صاف واضح طور پر آپ اجازت لیں پہلے کہ آپ کا وقت ہے آپ کے پاس, میں بات کروں گا, اور ورنہ وقت نہ ہو تو آپ ان سے فرصت کا وقت پوچھ لیجئے کس وقت آپ کو فون کر لوں, ورنہ سیدھا سیدھا طریقہ ایس ایم ایس کرنے کا ہے, آپ ایس ایم ایس کر لیجئے. ایس ایم ایس میں اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ چھوڑیں سب کام چھوڑیں اور میرا جواب میری طرف مشغول ہو. ایس ایم ایس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو فرصت ہو میرا جواب دے دیجئے گا. کال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کام چھوڑیں جو بھی آپ کر رہے ہیں اور میرے کام میں مجھ میں مشغول ہوں جو میں بات کر رہا ہوں. ایس ایم ایس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب فرصت ہو آپ میری بات کا جواب دے دیجیے. دونوں میں فرق ہے. تو کال کیجئے, میں یہ نہیں منع کر رہا کہ کال مت کیجئے, لیکن آپ وقت پوچھ لیجئے, آپ کے پاس وقت بھی ہے, میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں, آپ سے بات کر لوں یا نہیں کر لوں, ورنہ آپ فرصت کا وقت بتا دیجئے. یقین مانیے رات کے 3-3 بجے تک فون آتے ہیں. اب تو مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ بند کر کے سونا پڑتا ہے, کیا کیا جائے, 1 بجے 2:30 بجے اور کیا کہتے ہیں جی ویسی آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا, کوئی کام نہیں ہے بس طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا. یہ سچ عرض کر رہا ہوں, یہ ہماری معاشرت کا حال ہے. آپ کچھ پتہ نہیں اپنے جیسا دوسروں کو سمجھائے کہ وہ ہم بھی جیسے رات بھر جاگتے ہیں اور پھر سوتے ہیں تو ایسے ہی وہ بھی ہوں گے جاگ رہے ہوں گے. کسی کے آرام میں خلل ڈالنا, کسی کے کام میں خلل ڈالنا, یہ کہاں جائز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, حسن معاشرت ہم سب کو نصیب فرمائے. اس کے بغیر ہم صاحب نسبت نہیں بن سکتے. اللہ تعالی ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے, اپنا تعلق نصیب فرمائے, دوسروں کی ایذا رسانی اور تکلیف سے پہنچانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.